السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر زاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں. حق تعالی نے انسان کی حیات کے لیے، حیات کی تکمیل کے لیے، اسے مقصد تک پہنچانے کے لیے اور پہنچنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے، جیسا نظام ہدایت مرتب فرمایا ہے اور مدون اور نازل، اسی طرح اس نظام ہدایت کے اندر تدبیر حفاظت حیات بشر لحاظ کی ہے. اسی تدبیر کا نام تقویٰ ہے، جو مکمل انسانی زندگی تفصیلات کے اندر، جزئیات کے اندر اور بے صورت جامع ہر پہلو کو شامل ہے. تقویٰ کے باب میں اہم ایک موضوع منبع پیدائش تقویٰ ہے، یا منبع حصول تقویٰ، تقویٰ حاصل کیسے ہو. قرآن کریم میں حق تعالی نے اس کے لیے ایک بنیاد بندگی کو قرار دیا ہے، لیکن بندگی نہ اپنے اس معنی میں جو عموماً اذہان کے اندر سطحی اور سماعی تصور موجود ہیں کہ کسی ذہنیت کا نام بندگی ہو یا چند اعمال کا نام بندگی ہو. اگر انسان چند عبادتیں ترتیب کے ساتھ بجا لائے تو ہم اسے بندگی تصور کر لیتے ہیں اور بندگی کے زمرے میں لے آتے ہیں. بندگی الوہیت کے مقابلے میں ہے، عبد و الہ کا آپس میں ارتباط ہے. اللہ کی ذات الہ ہے، انسان اللہ کی الوہیت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس الوہیت پر ایمان لے آتا ہے اور اس الوہیت کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے تمام تقاضے الوہیت اللہ کے بھرپور طریقے سے اور منظم طریقے سے انجام دینا بندگی کہلاتا ہے. مرسوم عبادتیں چند ایک فقط اظہار بندگی ہے یا ایک اعلان بندگی ہے. اصل بندگی الوہیت اللہ کے جتنے تقاضے مخلوق سے ہیں وہ سب پورے کرنا، مکمل کرنا. چونکہ بنیاد ہی الوہیت اللہ ہے اور الوہیت اللہ سے مراد حاکمیت خداوند تبارک و تعالی ہے. الہ معبود نہیں ہے، معبودیت لازمہ ہے الہ کا. الہ کا مطلب حاکم مقتدر، حاکم مسلط، حاکم مطلق، جس کے اوپر ما فوق کوئی اور حاکمیت قابل تصور نہ ہو. اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ مکمل طور پر انسان حاکمیت کے باب میں اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو مکمل طریقے سے ختم کر دے، اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے، اپنے ماحول سے اور اپنے جملہ امور سے اللہ کے علاوہ سب کی حاکمیت کی نفی کر دے، ختم کر دے، اور اس حاکمیت غیر سے باہر آ جائے اور اس کا انکار کر دے، کفر کرے، کفر بالطاغوت، چونکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے وہ طاغوتیت ہے، اور انسان بندگی انسان طاغوتیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ شخص بندہ خدا نہیں ہے، عبد نہیں ہے، بندگی سے باہر ہے جو کسی طاغوت کے زیر سایہ ہے، جو کسی طاغوت کی حاکمیت کے اندر ہے، جو کسی طاغوت کی حاکمیت کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ حاکمیت کا اقتضا اطاعت ہے، اطاعت مطلق۔ تمام امور میں انسان الہ کی اطاعت کرے، فرامین، جب الہ کا مطلب ہے فرمان روا، اور فرمان روا کے جتنے فرامین ہیں ان سب کی اطاعت بندگی ہوگی، اور ایک مورد میں بھی اگر انسان حاکم مطلق، حاکم مقتدر، حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی فرمان کو بجا لائے گا تو وہ حاکمیت خدا سے باہر ہو جائے گا، اور حاکمیت خدا سے باہر بندگی نہیں ہے بلکہ طغیان ہے، اسے بندگی کا نام نہیں دے سکتے۔ لہذا طاغوتیت کے زیر سایہ تقوی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہی تقوی کے آثار کی امید رکھنی چاہیے، چونکہ تقوی کا منبع بندگی ہے، اور بندگی اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں انسان کی حالت کا نام ہے۔ باقی جو تقوی کے مشابہ حالات ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے مرتازین ہیں، جیسے سادھو ہیں، تارکین دنیا، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جن کا ایمان سے، اسلام سے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آلودہ لوگ بھی نہیں ہیں، کوئی خباثت گندگی ان کے اندر نہیں ہے، طغیان نہیں ہے ان کے اندر، سرکشی نہیں ہے، ہوا و ہوس کی پیروی نہیں ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے، کوئی روزمرہ کے معمول کے گناہ نہیں کرتے، چوری ڈکیتی نہیں کرتے، جھوٹ بہتان نہیں باندھتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے، اپنی علیحدہ سے ایک محدود زندگی گزارتے ہیں جس میں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا، نہ انہیں کسی سے شکوہ ہوتا ہے، نہ ان سے کسی اور کو شکوہ ہوتا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ ترک دنیا کر لینا اور معاشرت چھوڑ دینا اور عام لوگوں والے کام نہ کرنا، علیحدہ زندگی بسر کرنا، یہ تقوی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تقوی ایک ایسی زندگی کی حالت ہے جو معاشرت کے اندر ہے، جو روزمرہ معمولات کے اندر ہے، معمولات زندگی سے باہر تقوی نہیں ہے کہ اگر معمولات زندگی کو چھوڑ کے مسجد میں جا کر تقوی انسان اختیار کر لے، بیٹھ کر مسجد میں تو تقوی نہیں آئے گا، کسی غار میں بیٹھ جائے، لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے، معاشرت چھوڑ دے، کسب و کار چھوڑ دے، اپنے فرائض چھوڑ دے، ذمہ داریاں چھوڑ دے، تعلقات چھوڑ دے، میل ملاپ چھوڑ دے، اپنا کردار کریکٹر چھوڑ دے، اس سے تو تقوی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سادھو ازم ہے، یہ مرتازین کا راستہ ہے، یہ لوگ ہیں جو ترک دنیا کر کے اور ترک زندگی کر کے اور بظاہر جس طرح عام لوگ معمول کے لوگ کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، ملے جلے کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، یہ سادھو ایسے نہیں ہیں، یہ غلط کام نہیں کرتے، کسی سے ان کا میل ملاپ ہی نہیں ہے تاکہ غلط کام کریں، یا حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات افراد کی حد تک آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، نہ کہ مہذب کرتے ہیں بلکہ نابود کر دیتے ہیں، اپنے وجود سے ہی ان کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے بھوک کا احساس اپنے اندر سے مٹا دیتے ہیں، سال ہر سال تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، یا بہت قلیل مقدار جو شاید ایک چھوٹے سے پرندے کے لیے بھی ناکافی ہو وہ مقدار غذا، اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور اسی طرح وسائل زندگی سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں، کسی چیز کہ ان کو خواہش اور حاجت نہیں ہوتی، کسی لذت کے پیچھے نہیں ہوتے، مکمل طور پر لذت پرستی کو اپنے وجود سے جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، شہوت کو بالکل قل و قم کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں اپنے اندر سے، ناممکن ہے کہ ان کے اندر شہوانی احساس پیدا ہو، اس حد تک بعض پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے، نہ معنویت ہے، یہ ایک ریاضت ہے جسمانی اور روحانی، اس کے اپنے آثار ہیں، اثرات ہیں، تقویٰ الہی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسان کے لیے، نہ کہ حیات انسان کو کاٹ کے، حیات انسانی کو تنگ کر کے، اور حیات کا جو دائرہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسے ختم کر کے پھر ہم کہیں اب تقویٰ پیدا ہو گیا ہے، یہ سادوئزم معنویت سمجھ کر اسے اسلام میں بھی بعضوں نے داخل کیا ہے کہ گویا یہ تقویٰ ہے، یہ سادوپن تقویٰ ہے، نہ، تقویٰ کے عملی نمونے انبیاء کرام ہیں، جن میں سے ایک شخصیت ہستی بھی اس طرح سے نہیں معنویت انہوں نے اختیار کی، روحانیت، غار نشینی، لوگوں سے علیحدگی اور خواہشات کا اپنے اندر سے قل و قم کرنا، یہ نہیں ہے تقویٰ، اتفاقاً تقویٰ کا زیادہ حصہ مادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے مادی امور میں لغزش ہے، خطر ہے، آفات وہاں ہیں، وہاں تقویٰ کی ضرورت ہے، مادی زندگی کے اندر، مادی زندگی سے مراد یہ ظاہری زندگی اور روزمرہ کے جو ہمارے جسمانی تقاضے ہیں، ہمارے ظاہری تقاضے ہیں، ان کو فراہم کرنا، پورا کرنا، خطائیں یہاں ہوتی ہیں، لغزشیں یہاں سرزد ہوتی ہیں انسان سے، اگر آپ مادی زندگی کا شعبہ اپنے حیات سے ختم ہی کر دیں تو تقویٰ کا موضوع ہی ختم کر دیا آپ نے، جس طرح اگر ایک انسان عقل ختم ہو جائے اس کے اندر، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، یا ایک حالت اغما اس کے اوپر طاری ہو جائے، کوما میں چلا جائے، اور کئی سال تک ہوتے ہیں جن کو چوٹ لگتی ہے، یا مغز پر ان کے اعصاب مغز ان کے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک بے ہوشی کے عالم میں سال ہر سال تک رہتے ہیں، صرف دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، باقی مردہ ہوتا ہے ان کا پورا نظام، تو یہ تقویٰ میں تو نہیں ہوتے جو کوما میں چلے گئے ہیں، چونکہ جو کوما میں ہے، بے ہوش ہے، مدہوش ہے، اس اغما کی حالت میں ہے، مغما علیہ، تقوی میں نہیں ہے. یوں نہیں کہ یہ اب نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ تہمت لگاتا ہے, بس باتقوی انسان ہے. یہ تقوی کے موضوع سے باہر چلا گیا ہے. تقوی یہ ہے کہ یہ سب کچھ معمول کی زندگی ہو اور تمام زندگی کے انسان پہلوؤں میں فعال ہو, متحرک ہو, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق عمل کرے. یہ تقوی ہے. وہاں بیٹھ کر وہ مقررہ قواعد ضوابط کو بجا لانا تقوی ہے, نہ کہ چھوڑ جانا, زندگی کو ترک کر جانا. جیسے موت سے انسان تقوی میں نہیں چلا جاتا, موت سے انسان تقوی کے موضوع میدان سے نکل جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو تقوی کا میدان ہے, اس میدان سے باہر چلا جاتا ہے. جیسے کشتی لڑنے والے دو فرد پہلوان میدان میں آئیں اور ایک پہلوان کسی بھی وجہ سے میدان چھوڑ کے چلا جائے, تو وہ میدان سے نکل گیا ہے. اب میدان سے نکل جانا نہ کشتی ہے, نہ جیت ہے, اور نہ ہی کوئی لیاقت و قابلیت ہے, نہ تمغہ ہے اس کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ میدان مبارزے کا چھوڑ دیا اس نے. انسان اگر مر جائے تقوی کے میدان سے باہر چلا گیا ہے. اگر ترک معاشرت کرے, یہ موت والی کیفیت ہے, میدان تقوی سے باہر چلا گیا ہے. سادھو بن جائے, میدان تقوی سے باہر چلا گیا ہے. تقوی کا میدان معاشرت ہے, یہ ظاہری زندگی, مادی زندگی, ہماری زمینی زندگی اور اس کے معمولات, تمام معمولات جو ایک انسان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اندر رہ کر اس میدان میں اللہ تعالیٰ کے تدبیر کے مطابق عمل کرے, تقوی ہو, تقوی شمار ہوگا. اگر اس سے نکل گیا باہر کسی بھی دلیل سے اور کسی بھی حالت میں, اس نے میدان تقوی ترک کر دیا ہے. یہ با تقوی انسان نہیں ہے. لیکن تحریف شدہ دین کے اندر اس کو تقوی کے زمرے میں درج کیا گیا ہے کہ گویا یہ بھی تقوی ہے. ایسی معنویت عرض کیا تھا جو دوسرے سلسلوں سے داخل ہوئی ہے اسلام کے اندر. شہید مطہری کے فرمان کے مطابق تقوی پرہیزی تقوی یہ باہر سے آیا ہے. قرآنی تقوی ستیزی تقوی ہے, میدانی تقوی ہے, مبارزاتی تقوی ہے. اس میں اپنی خواہشات کو کچلنا نہیں ہے, کوئی اپنی صلاحیت جسمانی آپ نے نابود نہیں کرنی, ظلم ہوگا یہ, کوئی صلاحیت نابود نہیں کرنی, معدوم نہیں کرنی, منہدم نہیں کرنی, بلکہ اس کی اصلاح کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, تہذیب کرنی ہے, اس کی تعمیر کرنی ہے, اس کو صحیح جہت میں آپ نے کام میں لانا ہے, نہ کہ اسے نابود کر دینا ہے, منہدم کر دینا. یہ تقوی ہے. چونکہ ہر شعبے کے لیے انہی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے تزکیہ یعنی پرورش, قرآن کریم تزکیہ کا حکم دیتا ہے. تزکیہ کا مطلب ذبیحہ نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر دو, تزکیہ کا مطلب ہے پرورش. جس طرح پودے کی پرورش کی جاتی ہے, پودے کو کاٹ کے پھینک دیں یہ پرورش تو نہیں ہے. آپ باغبان بنیں یا رکھیں اور وہ باغبان آتے ہی جڑ سے سارے پودے اکھاڑ کے پھینک دے اور اس کا نام رکھے باغبانی, یہ تو باغبان نہیں ہے, یہ تو بے رحم قاتل ہے پودوں کا. اسی طرح انسان کا وجود ایک باغ کی حیثیت رکھتا ہے, چمن کی حیثیت رکھتا ہے, جس کے اندر یہ صلاحیتیں پودوں کی مثال ہیں. نہال, یہ پودے انسان کے وجود کے اندر ایک نرسری ہے, بیج ہیں. جس طرح فصل بہار آتی ہے، پھولوں کے بیج مالی باغبان پہلے بیج خاص کسی کیاری کے اندر، ایک خاص ماحول کے اندر بیج کاشت کر دیتے ہیں، تھوڑے وقت کے بعد وہ بیج اگاتے ہیں، پنیری ان کی نکل آتی ہے باہر، کونپلیں ان کی نکلتی ہیں، اور پھر ان کو اٹھا کے مختلف چمن کے باغ کے حصوں میں انہیں کاشت کرتے ہیں، اور وہ خوبصورتی بھی پیدا کرتے ہیں، پرورش بھی پاتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں۔ انسان کا وجود اس کی مانند ہے، اس چمن کی مانند ہے جس میں اندر بیج مالی نے کاشت کر دیے ہیں، بیج لگا دیا ہے، اس نے اگنا ہے اور اگ بھی آتا ہے۔ جو ہی آپ بالغ ہوتے ہیں، بالغ ہونے کا مطلب کہ پنیری نکل آئی ہے، بلوغ، بلوغ سے پہلے معمول کے جو عمر ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں تغیر ہے، یہ بلوغ کی عمر میں تغیر ہے، ہمارے بزرگان نے اس کو روایات سے لے کر ایک فکس کر دیا ہے بلوغ کی عمر کو، 15 سال اور 9 سال، جبکہ اس میں تغیر ہے مختلف ماحول کے لحاظ سے، بلوغ کہیں زودرس ہے، کہیں 15 اور 9 سال کے خواتین میں 9 سال اور مردوں میں 15 سال لحاظ کیا گیا ہے، لیکن ماحول کا فرق ہے، بعض ماحول میں زودرس ہے بلوغ، لیکن فتاوی میں ابھی تک اس زودرس بلوغ کو لحاظ نہیں کیا گیا۔ مقصود یہ کہ بلوغ سے پہلے جو عمر ہے یہ اسی نرسری کی ہے جس میں صلاحیتیں بیج کی حالت میں ہیں، اور بلوغ تک یہ صلاحیتیں پنیری بن جاتی ہیں، اگاتی ہیں، کونپلیں نکلنا ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا بالغ ہو گئے، عقل آ گئی ہے، عاقل ہو گئے، مکلف ہو گئے، یہ ایک ایک صلاحیت زندہ ہو رہی ہے، بیج اس کا سر اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد اب اس کی مالی کی ضرورت ہے، اس بلوغ کے بعد اس کو باغبان کی ضرورت ہے کہ وہ باغبان اس کو چمن بنائے، پرورش دے، ان ساری صلاحیتوں کو پرورش دے، جنگل نہ بننے دے، ایک بنجر زمین والی کیفیت نہ ہو، سب کچھ گل سڑ نہ جائے اور اس میں زہریلی بوٹیاں پیدا نہ ہونے دے، اس چمن کو صاف ستھرا، پاکیزہ، منظم، مہذب رکھنا باغبان کا کام ہے، وہ باغبان ہے مربی اور معلم۔ نرسری والدین کا کام ہے، آج کل کے ڈیجیٹل والدین، واٹس ایپ والدین اور موبائل والدین، آئی فون والے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ یہ بچوں کی نرسنگ کریں، یہ تھکے ہوتے ہیں، اول بچے پیدا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے ان کے اندر، اگر ایک دو ہو جائیں پیدا، وہ سنبھالنے کا بالکل حوصلہ نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی اکیڈمی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے جا کے کسی اکیڈمی میں دیا جا کے، اور خود باقی سارا وقت جو بچے کو دینا چاہیے، بچے کی پرورش کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، وہ سارا وقت یہ واٹس ایپ میں اور میڈیا میں اور فساد میں بسر کرتے ہیں۔ عورت اور مرد سب غرق ہیں، ابھی ایسے واقعات جو خبروں میں آتے رہتے ہیں، جو نمونے کے طور پر ہیں، اور یعنی دیگ، جس طرح دیگ ہوتی ہے، پکتی ہے، اور اس دیگ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ گل گئی ہے یا پکی ہے یا نہیں، تو باورچی پکانا پکانے والا وہ ڈھکن کھول کے اور چمچے سے ایک دو دانے نکالتا ہے، گوشت پک رہا ہو تو ایک آدھ بوٹی نکال کے اس کو ہاتھ سے اندازہ لگاتا ہے کہ گل گئی ہے یا نہیں، آلو پک رہے ہوں تو ہاتھ سے ایک آدھ دانہ نکال کے اس کو آزماتا ہے کہ پک گیا ہے یا نہیں، چاول پک رہے ہوں تو ایک دو دانے نکال کے اپنی انگلیوں میں مسلتا ہے پک گیا ہے یا نہیں۔ یہ جو خبروں میں واقعات آ جاتے ہیں، یہ اس باورچی کے آزمائش کے ایک دو دانے ہیں جو دیگ میں سے نکالا ہے، اور اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی دیگ کیسی ہے، پکی ہے یا نہیں. وہ دو دانے یا ایک دانہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دیگ کا حال بتا دیتا ہے. خبروں میں جو کچھ آتا ہے یہ وہی باورچی کے چمچے کے دانے ہوتے ہیں دو تین جو نیوز میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ باقی معاشرہ بھی یہی کر رہا ہے، خبروں میں نہیں آ رہے ہیں لیکن دیگ ہے ساری ایسی ہی. وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی، منکوہ جن کا نکاح ہوا ہے اور شادی سے پہلے ہی ملوث تھے ان کاموں کے اندر، شادی ہو گئی ان کی، شادی کے بعد بھی اپنے تعلقات اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، اور اتفاقاً ایک دوسرے کو جعلی ناموں سے، مستعار ناموں سے اپنے نیٹ ورک میں، اپنے گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے. شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میری بیوی ہے جو مثلاً واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا ویب پر اس نام کی جو عورت مجھ سے فساد کی باتیں کر رہی ہے، یہ خود اس کی بیوی ہے اپنی. شوہر بھی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کے تاثر سے روزانہ روابط کرتا ہے، اور پھر اسے نہیں پتا کہ بیوی کو کہ یہ شوہر ہے اس کا، وہ اس کو اجنبی مرد سمجھ کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے. پھر کسی وقت میں آ کر ان کا راز پول کھل جاتا ہے. ایک جگہ ملاقات کا آپس میں ٹائم دیتے ہیں کسی شہر میں، پارک میں، اور وہاں پر جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چل دیتے یہ تو میاں بیوی ہیں. یعنی بیوی اجنبی مرد سمجھ کر اس سے رابطے میں تھی، اور شوہر اجنبی عورت سمجھ کر اس عورت کے پیچھے تھا، اور بعد میں پتہ چلا تھا یہ تو میاں بیوی ہیں. یہ آ رہا ہے، بہت موارد تکرار ہو رہے ہیں، یہ دیکھ کے وہ دانے ہیں جو باہر آ رہے ہیں. اس سے یہ نہیں کہ جو خبروں میں آتا ہے وہی پر ہے ماجرا، نہ، دیکھ پوری ایسے ہے. سوشل میڈیا نے جو تباہی فساد مچایا ہے وہ بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت گہرا ہو گیا ہے، بہت راسخ ہو گیا ہے. تصور سے باہر چلا گیا ہے. ظاہر ہے جو ماں باپ ملوث ہوں ان کاموں کے اندر، جن ماں باپ کے پاس مثلا ایک عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اور اس کے پاس یہ اسمارٹ فون بھی ہے، عورت کو، ماں کو دو میں سے ایک رکھنا چاہیے، یا بچہ پیدا کرے یا اسمارٹ فون رکھے، دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. اگر اسمارٹ فون ہے اس کے پاس، سمجھو بچہ گیا اس کا، یہ بچہ ضائع ہے، یہ تباہ ہے یہ بچہ. بچوں کو کنویں میں پھینکنے کے بجائے اسمارٹ فون کنویں میں پھینک دیں، گٹر میں پھینک دیں. بیوی نے شوہر کے سالگرہ پر، شادی کی سالگرہ، شادی کا دن جب آتا ہے ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں، بیوی نے شوہر کے لیے فون خریدا، نیا فون خریدا، نئی سم ڈالی اور شوہر کو گفٹ کیا، شادی کا ہدیہ دیا، اور پھر خود دوسرے کمرے سے بیٹھ کر جب اس نے گفٹ لے لیا، شوہر نے فون استعمال میں آ گیا اس کے، اب شوہر بھی دیوانہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا نیا فون ہے، اس پر کال کون کرتا ہے، جو کہ ابھی نمبر ہی کسی کو نہیں دیا، نئی سم ہے، اس پر فون آیا اس کو دوسرے گھر کے اندر ہی، دوسرے کمرے سے فون آیا بیوی نے دوسرے کمرے سے سرپرائز دینے کے لیے، شوہر کو مبارکباد دینا چاہتی تھی فون کے اوپر. اس نے فون کیا شوہر کو، اس نے فون اٹھایا، لڑکی کی عورت کی آواز سنی، اپنی بیوی کی آواز ہی پہچانی نہیں، تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو، تو یہ شوہر اس کو کہتا ہے کہ میں ابھی مثلا باہر کسی اور جگہ، بتاتا ہے گھر کا، گھر میں موجود ہے لیکن اس کو نہیں بتاتا میں گھر میں ہوں، اس کو بتاتا ہے میں باہر ہوں کسی جگہ. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسے ہی اوٹ پٹانگ مارا کہ یہ کام کر رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ بیوی خود شوہر سے سرپرائز دینے کے لیے پوچھ رہی ہے تمہاری بیوی کہاں ہے. تو شوہر نے کہا کہ وہ کمینی معلوم نہیں کہاں ہے اس وقت، کہیں کچھ کر رہی ہوگی. اس طرح سے اس نے واہیات بات کی اپنی بیوی کو جو اس کو فون پہ سرپرائز دے رہی تھی. خوب یہی ہے، سمارٹ فون گفٹ دو گی شوہر کو یا شوہر بیوی کو سمارٹ فون گفٹ دے گا پھر بیوی کی فاتحہ پڑھ دے. پہلے دیتے تھے سونے کے، انگوٹھی دے دی، انگوٹھی ٹھیک تھی وہی دیا کرو، لاکٹ دے دیا اور کوئی زیورات دے دیے، یہ بے جان چیزیں ہیں، ان سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، یہی گفٹ دیا کرو، جوڑا خرید دیا، جوتا خرید دیا، اس طرح کی چیزیں گفٹ دو جو اس کے کام آئیں. سمارٹ فون اس کو خرید کے دو گے، مثلا امتحان میں بچہ پاس ہوتا ہے سمارٹ فون دے دیا اس کو والد نے، اس سے بڑا احمق والد دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اگلے امتحان میں پاس ہو گیا تو دیکھنا تھا، جب سے سمارٹ فون اس کے پاس آیا اب نہیں پاس ہوگا کسی امتحان میں. اسٹوڈینٹس کی، بچوں کی، ان کی کیا ضرورت ہے یہ چیزیں؟ توجہ نہیں ہے، ضائع کر دیتے ہیں. ایک مرحلہ بچے کا ماں باپ کے پاس، خصوصاً ماں کی آغوش میں گزرے، پورا وقت ماں کا بچے کے ساتھ گزرے. بچہ دیکھے کس طرح وابستہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے ماں کے، فون پہ لگی ہوتی ہے، وہ آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کے گودی میں بیٹھنا چاہتا ہے، یہ مارتی ہے، کبھی کونی مارتی ہے، کبھی تھپڑ مارتی ہے، کبھی مکہ مارتی ہے، کبھی پھینکتی ہے اس کو، وہ پھر اٹھ کے آتا ہے اس کی طرف، چونکہ اس کو ضرورت ہے تیری. اگر وہ بچہ نہ ہوتا، عقل و شعور رکھتا، تو یہیں پہ لعنت کر کے گھر سے نکل جاتا کہ یہ کوئی ماں ہے میری، دیکھتی تک نہیں ہے میری طرف، اتنی فون کے اندر غرق ہے یہ، نگاہ تک نہیں کرتی اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو. ماؤں کا کام اس نرسری کی حفاظت کرنا ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے. ماں کا تقویٰ اس نرسری کی حفاظت کرنا ہے کہ یہ بیج مرے نہیں، یہ بیج جو کاشت ہوا ہے پیدائشی طور پر اس کے اندر، ماں کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کیاری کو ماں نے سنبھالنا ہے. جب یہ کونپلیں نکل آئیں پھر فوراً ماں حوالے کرے باغبان کے، اب نہ رکھے اپنے پاس. بعض مائیں بے وقوفی کرتی ہیں اور کونپلیں نکلنے کے بعد پھر اپنی آغوش میں رکھتی ہیں، اپنی بغل میں بٹھا کے بچے رکھتی ہیں، انہیں یہاں ہلاک کر دیتی ہیں اپنے بغل میں ہی. ان کو باغبان کے حوالے کرے، مربی کے حوالے کرے، معلم کے حوالے کرے. معلم کا کام ان کی پرورش ہے، ان تمام صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، نکھارنا، کھولنا. صلاحیتیں میدان کے، میدان عمل میں نکھرتی ہیں، کلاس روم میں نہیں نکھرتی صلاحیتیں. کلاس روم میں صرف آگاہی پیدا ہوتی ہے، میدان میں، اس گراؤنڈ میں پودا اگتا ہے. آپ نے دیکھا کلاس روم میں بہت زیادہ کوئی بیل اگر اگ جائے گملے میں، بوتل میں پانی ڈال کے کلاس روم میں رکھ دو، وہ بیل ممکن ہے چند پتے وہاں پر اس کے نکل آئیں، لیکن وہ بیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تناور درخت میدانوں میں بنتے ہیں، گملوں میں نہیں بنتے. اس میدان کے اندر، میدانی کام میں اس کی صلاحیت کو بڑھائے، پروان چڑھائے، اور یہ صلاحیتیں نکھریں، ابھریں، بنیں، تکمیل ہوں، اور پھر آگے میدان عمل میں اتریں. اگر یہ کچھ نہ ہو، مانویت کے نام پر ہیں کچھ لوگ بچوں کو معنویت کے نام پر میدان ان سے چھین لیتے ہیں. ایک گھر کے اندر بند کر دیا بچوں کو, میدان چھین لیا ان سے, بجائے اس کے کہ مربی بنے, معلم بنے اور ان کو میدانی کام میں لے جائیں, لیکن خود اپنے زیر نظر, اس کے بجائے بند کر دیا. کیوں جی, باہر جاتے ہیں, فلاں جگہ جاتے ہیں, غلط ہو جاتے ہیں, فاسد ہو جاتے ہیں, تو یہاں کیا ہو رہے ہیں؟ اگر ایک پودا چمن سے اٹھا کے آپ اپنے کمرے میں لے آئیں, کیونکہ باہر اس کو پرندے کھاتے ہیں, بیڑ بکریاں کھاتی ہیں, لوگ اسے ضائع کرتے ہیں, لہذا اٹھا کے کمرے میں لے آئیں, کمرے میں کیا ہوگا؟ خشک ہو جائے گا. کیا آپ نے فائدہ لیا؟ کمرے میں لا کے خشک کرنا پودا, یہ تو ہمدردی نہیں ہے پودے کے ساتھ. اس کو میدان ہی چاہیے, اس میدان میں اس کی حفاظت چاہیے, وہاں تقویٰ چاہیے. پودا اٹھا کے کمرے میں بند کر دینا, خشک کرنا ہے, مار دینا ہے, یہ نہیں ہے دین کا حکم. یہ سادھو نظام کا حصہ ہے, سادھو پن ہے. صلاحیتیں مارنا کیوں؟ کہ پروان چڑھا کے کچھ مقصد نہیں لینا, بلکہ یہی ختم کرنا ہے, نابود کرنا ہے ان صلاحیتوں کو. ان صلاحیتوں کو نابود کریں گے تاکہ کوئی دوسری صلاحیت بڑھ جائے ہمارے اندر, معنویت آ جائے ہمارے اندر. اس کو مارنا نہیں ہے, پروان چڑھانا ہے. یہ مادی صلاحیتیں سب تکمیل کرنی ہیں. ہمارے پاس اسوہ نمونہ انبیاء ہیں اور آئمہ ہیں, اور ان کا طریق و راستہ روحبانیت نہیں ہے, تقویٰ ہے ان کا راستہ. وہ پیشوا ہیں با تقویٰ انسانوں کے, اور ہمارا میدان تقویٰ ہے. بندگی میدان کے اندر انسان میں تقویٰ ایجاد کرتی ہے, اور میدان بندگی حاکمیت خدا ہے. حاکمیت کو چھوڑ کے میدان سے نکل گئے اور پھر سادھو کی طرح کسی جگہ بیٹھ گئے, کسی مدرسے میں بیٹھ گئے, کسی حجرے میں بیٹھ گئے, کسی مسجد میں بیٹھ گئے, کسی جگہ تسبیح لے لی, لوٹا لے لیا, مصلی لے لیا, اور ساری عمر سمجھ رہے کہ میں تقویٰ پریکٹس کر رہا ہوں. یہ تو تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ میدان مانگتا ہے, اور اس کا پہلا میدان میدان بندگی ہے. میدان بندگی الوہیت اللہ کے تقاضے کے مطابق اطاعت الہی میں بندگی وجود میں آتی ہے. فرمان روا کے سامنے بندگی نمود پیدا کرتی ہے, سر اٹھاتی ہے. اگر فرمان روا نہ ہو, فرامین نہ ہو, حاکمیت نہ ہو, بندگی کیسے پیدا کریں؟ معجزے سے بھی نہیں ہوتی پیدا. حاکمیت نہ ہو, جہاں اگر حاکمیت نہیں ہے یعنی فرمان روائی نہیں ہے. فرمان روائی نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ فرمان نہیں ہے. جب فرامین نہیں ہے, اطاعت بھی نہیں ہے, اور اگر اطاعت نہیں ہے تو بندگی کہاں سے لے آئے آپ؟ چائنا سے لے کر تو نہیں آ سکتے بندگی. چائنا تو بندگی نہیں بناتا. یہ لوازمات ہیں اس کے. سورہ مبارکہ بقرہ میں دوسری آیت کے اندر, آیت 63 میں اخذ میثاق ہے اور اخذ بالقوہ ہے دین کو. ایک عہد و پیمان, وہ بھی مضبوط, دوسرا مضبوطی کے ساتھ دین کو لینا. اور مضبوطی اور استحکام دین, عرض کیا تھا, تین مرحلوں میں عملی ہو. ایک قوت یقین, قوت ایمان اور قوت ارادہ. اور تیسرا ہے وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جو کچھ اس نظام ہدایت کے اندر ہے اسے ذکر میں رکھو, ذاکرہ میں رکھو, ذکر میں رکھو, ذکران اس کا. یہاں سخت غلطی ہوئی ہے دین شناسوں سے. جیسے تقویٰ میں بھی عرض کیا تھا کہ تقویٰ ستیز تھا, میدانی کام تھا, میدان زندگی میں تقویٰ چاہیے تھا، اور اس میدان سے باہر پرہیزی تقویٰ، میدان سے باہر نکل کے، مثلا ایک پہلوان ہو میدان چھوڑ کے کہے میں ادھر جا کے کسی گھر میں کسی کمرے میں کشتی لڑوں گا، جا کر وہاں کس کے ساتھ لڑو گے کشتی؟ میدان کشتی کا یہاں ہے، پہلوان سارے یہاں ہیں، قہرمان سارے یہاں ہیں، رستم سارے زمانے کے یہاں ہیں، اور تم کہاں لڑنے جا رہے ہو؟ یہاں مقابلہ کرو. تقویٰ زندگی میں، معاشرت میں تقویٰ ہے. معاشرت چھوڑ کر متقی بننے جا رہے ہو تو وہاں کیا متقی بنو گے؟ اس طرح سے ستیز پرہیز میں تبدیل ہو گئی شہید متاری کے فرمان کے مطابق. اس سے بھی بڑی تحریف ذکر میں ہوئی ہے کہ ذکر جو بہت بنیادی معنی ہے، بنیاد ہے دین کی، اور ہدایت دین، تعلیم دین، نظام دین میں ذکر کا بہت اہم مقام ہے، اسے بدل کے ہم نے ورد بنا دیا. ورد وہ جنتر چیز بنا دی ہم نے، تقریباً جنتر نہیں بلکہ منتر، جنتر لکھائی والا جادو ہے، منتر پڑھائی والا ہے، پڑھنے کا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، اسے ہم نے ذکر کا نام دے دیا. اتنی مرتبہ عدد لکھ دیے، یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھو، یہ اتنی دفعہ پڑھو، یہ اتنی دفعہ پڑھو. اب لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. بعض ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ مزاحیہ سین اس نے لکھا ہے، جس طرح پاکستان میں رواج ہے اور پہلے زیادہ تھا، اب کسی حد تک شاید کم ہوا ہے، لیکن پہلے زیادہ تھا. مدارس، دینی مدارس میں طلاب، یہ شیعہ مدارس میں ایسے نہیں ہوا، میں نے نہیں سنا کہ کسی کو شیعہ مدرسہ بھی ایسے، شیعہ عموماً تھے بھی نہیں مدرسے زیادہ، یہ گزشتہ 20-30 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اضافہ ہو کے بھی ابھی پورے ملک کے اندر 400 مدرسے ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں، چھوٹے بڑے، یعنی وہ مدارس جس میں کوئی طالب علم نہیں ہے وہ بھی ان 400 میں شامل ہیں، اور وہ مدارس جن میں 5 طالب علم ہیں، 10 طالب علم ہیں، وہ بھی 400 میں شامل ہیں، ان سب کو ملا کر 400 ہیں. لیکن ظاہر دیگر مسالے کے مدارس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، گلی گلی میں مدرسے اور پر جمعیت مدرسے، یعنی بھرے ہوئے، ان کے اندر طلاب اتنے ہیں کہ جگہ نہیں ہے ان کے پاس. چھوٹا سا مدرسہ ہے 100 آدمی کا، تو 100 آدمی کے مدرسے میں 500 طالب علم رکھے ہوتے ہیں، وہاں رجحان زیادہ ہے. افغانستان جنگ سے پہلے مدارس کی کوئی درآمد نہیں تھی، نہ مدرسہ بننے کے لیے پیسے تھے، نہ مدرسہ چلانے کے لیے پیسے تھے. اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے، یہ کلچر ابھی کم ہو گیا ہے، سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ یہ معذور افراد، اپاج قسم کے لوگ، اس طرح کے وہ صندوق رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں گلیوں میں، سڑکوں میں، چوکوں میں، اور صندوقچی بنی ہوتی ہے، اس میں چندہ لکھا ہوتا ہے، چندہ برائے تعمیر مسجد، چندہ برائے تعمیر مدرسہ. ابھی ہے لیکن تھوڑا ہے، کم ہو گیا ہے، یہ صندوقچیاں محدود ہو گئی ہیں. پہلے پورے ملک کے اندر جہاں بھی جائیں، آپ بس اڈوں میں جائیں، بس اسٹیشن پہ جائیں، بس اسٹاپ پہ جائیں، جہاں بھی چند افراد کا گزر ہونے کا امکان ہوتا تھا، وہاں ایک دو بندے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کوئی جھنڈا لگا کے، کوئی دربار کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کوئی تعمیر مسجد کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کوئی مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، یہ جگہ جگہ تھے. اس طرح سے یہ مدرسے بنتے تھے چندے مانگ مانگ کے، اور اس میں لوگ ڈالتے کیا تھے، 4 آنے 8 آنے گزرتے ہوئے، اور مالدار لوگ نہیں ڈالتے تھے، عام مزدور طبقہ، ملازم طبقہ، جو خود غریب فقیر لوگ ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایک نرمی ہوتی ہے، وہ گزرتے گزرتے کہ یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو وہ اپنے اس احساس سے، یہ خوبی تھی ان کی کہ بھائی کے مزدور ہیں، غریب ہیں، خود پیسہ نہیں ہے، فقیر ہیں، لیکن چارہ نہیں صندوقچی میں ضرور ڈالتے ہیں، اور اس پر بڑا اعتقاد ہوتا ہے ان کا کہ میں نے یہ چارہ نہیں اللہ کی راہ میں ڈالے، اب میرے گھر میں، رزق میں، صحت میں برکت آئے گی، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، عقیدت کے ساتھ ڈالتے تھے وہ. اور ان چار چار آنوں سے ان کا مدرسہ بنتا تھا یا مسجد بنتی تھی، دربار تعمیر ہوتے تھے. یہ افغان جہاد سے پہلے کی بات ہے، افغان جہاد جو امریکہ نے لڑا ہے، امریکہ کی امامت میں، چونکہ جہاد کے لیے امام ہونا ضروری ہے، تو امریکہ کی امامت میں جہاد ہوا یہ روس کے خلاف. اس نے آ کر مدارس کی کایا پلٹ دی، عربی پیسہ آیا فراوان، اب مدرسوں میں حافظ نہیں بننے تھے بلکہ مجاہد بننے تھے، چونکہ جنگجو جو بعد میں دہشت گرد کہلائے، تو ایک ریل پیل ہوئی، نئے مدرسے بنے، پرانے مدرسوں کی تعمیر ہوئی اور پیسہ آیا، اور پھر کافی رونق، مدرسوں کی حالت اچھی ہو گئی، اور وہ کلچر ختم ہو گیا، پہلے والا چندے مانگنے والا کم ہو گیا، اکا دکا کہیں مانگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مدارس میں جو چلانے کے خرچہ تھا، مدرسہ چلتا کیسے ہے، مدرسوں میں کھانا نہیں پکتا تھا، بہت کم مدرسہ کوئی ہوگا جس میں کچن ہو اور ان کا کھانا پکتا ہو، راشن آتا ہو. عموماً مدارس کا کھانا باہر سے یا لوگ بھیج دیتے تھے یا طالب علم لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے، تقسیم ہو کے مختلف محلوں میں چلے جاتے تھے، بعض جگہ تو باقاعدہ گھر گھر جاتے تھے، برتن اٹھائے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے لوگ، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ مدرسے کے طالب علم نے آنا ہے، اور لوگ دیتے تھے، وہ کھانا بھی دیتے تھے ان کو. طالب علم اگر 100 طالب علم ہیں تو تقسیم ہو جاتے تھے، مدرسہ جہاں بنا ہوا اس محلے کے اندر 10 ایک گلی میں، 10 دوسری گلی میں، 10 تیسری گلی میں، اور وہ کھانا سارا گھروں سے جمع کر کے پھر مدرسے لے آتے اور سارے مل کے کھاتے تھے. ایک یہ طریقہ تھا. ایک یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کی موت ہو گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، دفن ہوا ہے کوئی مومن مسلمان، تو اس کے ختم ہوتے تھے، ختم پڑھاتے تھے، جمعراتیں ہوتی تھیں 40 40ویں تک جمعراتیں ہوتی تھیں، مرنے سے لے کے 40ویں دن تک جتنی بیچ میں جمعراتیں آتی ہیں ختم ہوتا تھا، ختم قرآن. اس میں طالب علموں کو لے جاتے تھے کہ یہ ختم پڑھیں گے، اور یہ طالب علموں کا سب سے محبوب کام تھا. اس کے انتظار میں گھڑیاں بیت جاتی تھیں اور دیکھتے رہتے تھے کہ کون مرا ہے اور ختم کے لیے دعوت کہاں سے آتی ہے. یہ کام مشترکہ تھا، یہ مخصوص نہیں تھا کچھ مدرسوں کے ساتھ، بلکہ عمومی تھا. یہ شیعہ مدارس میں یہ کام کرتے تھے، ختم کے لیے بھیج دیتے تھے، بچے جائیں جا کے ختم پڑھیں. ختم جو گروپ پڑھنے، سارے پڑھتے تھے، ان کی قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، ختم قرآن آتا تھا ان کو پڑھنا. ختم قرآن کس طرح پڑھتے تھے، یہ اس مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ نقشہ، کہ کسی کے والد فوت ہو گئے تو انہوں نے گھر میں مدرسے کے طالب علم بلائے اور انہیں سپارے دیے کہ آپ پڑھو، اور خود کھانا ان کے لیے تیار کرنی ہے. انہی دنوں پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا انڈیا کے ساتھ، اور طالب علموں نے ریڈیو چھپایا ہوا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہوں نے، جس طرح آج کل موبائل رکھ لیتے ہیں اپنے پاس چھپا کے خفیہ، اس وقت تو موبائل ہوتا نہیں تھا، ریڈیو خفیہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کمنٹری سننے کے لیے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ریڈیو کے گرد گھیرا ڈال کے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے قرآن کھولا ہوا ہے سپارے، اور بیچ میں ریڈیو بتا رہا ہے کہ مثلا پاکستان اگر جیت رہا ہے یا کوئی ایسے جہاں شور مچتا ہے، تو یہ سارے طالب علم مل کے وہ سبحان اللہ یا اس طرح کا کوئی ورد کرتے تھے سارے. تو وہ جو جس بندے نے بلایا ہوا تھا وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ میرے والد کو کتنا اجر پہنچ رہا ہے، کتنا عظیم ذکر ہو رہا ہے. اور وہ جھوم جھوم کے سارے پڑھتے تھے. پھر جب وہ سامنے آ جاتا تھا وہ گھر والا بندہ جس نے بلایا ہوا تھا ختم کے اوپر میزبان, تو یہ سارے پھر سامنے سپارے کھول کے ریڈیو آستہ کر دیتے تھے, پھر بلند بلند آواز سے جھوم جھوم کے ہل ہل کے زیر لب کیا پڑھتے تھے کہ مثلا سر کے اندر, چونکہ وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں نا قرآن, تھوڑا سا لے کے ساتھ, تو لے کے ساتھ وہ رنز گنتے تھے کہ ابھی اتنے رنز بن گئے ہیں, ابھی اتنی وکٹیں گر گئی ہیں, ابھی اتنے, تو وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ میرے والد کو اتنا اجر پہنچ رہا ہے, یہ جو لائن بچ گئی ہے ثواب کی ادھر سے. اس پورے ختم میں شاید کوئی ایک سپارہ بھی نہیں پڑتا ہوگا مجموعی طور پر, میچ پورا دیکھتے تھے, کمنٹری پوری ہوتی تھی, پھر اس کے بعد کھانا لگتا تھا, وہ کھا کے چلے جاتے تھے. اب یہ ذکر کی ایک مثال ہے, ورد کی ایک مثال ہے. ایک ذاکر, آواز اس کی اچھی تھی, مضمون نہیں تھا کوئی بھی اس کے پاس پڑھنے کے لیے. بعض ہوتے ہیں نا مائیے گاتے رہتے ہیں اس طرح کے, ٹپے شپے گاتے ہیں, آوازیں اچھی ہوتی ہیں ان کی, گدائی کرتے ہیں ایسے گلی محلوں میں, مانگتے ہیں فقیری, کوئی ان کو پکڑ کے سٹیج پہ لے آتا ہے کہ آواز اچھی ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے وہ تو پیدائشی ذاکر ہے, اس کو دین کی سوجھ بوجھ ہو یا نہ ہو آواز اچھی ہونی چاہیے, آواز دینی ہونی چاہیے, باقی کوئی چیز دینی ہونا ضروری نہیں ہے. وہ بہت سارے قومیں ہیں ایسے, مراسی ہیں, بانڈ ہیں, یہ ان کی آوازیں بہت اچھی ہوتی ہیں, تو یہ پیدائشی طور پر ذاکر ہیں. یہ کچھ جانتا نہیں تھا, اس نے کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا, سیکھی ہوئی نہیں تھی ذاکر, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاریخ کیا ہے, کربلا کیا ہے, مصائب کیا ہیں, فضائل کیا ہیں, لیکن اس کو یہ جگتیں بہت زیادہ یاد تھیں. آواز اچھی تھی, جگتیں بہت یاد تھیں, جگتیں پڑھتا تھا یہ سر میں, نیچے سے لوگ واہ واہ کرتے تھے, آخر میں وہ مذہبی جملہ تکرار کر دیتا تھا جہاں پر ختم ہونا ہوتا تھا اس جگت کو, شعر کو, وہاں پر وہ مذہبی, مثلا لا الہ الا اللہ کہہ دیا, یا حسین کہہ دیا, یا علی کہہ دیا, کچھ آخری جو اختتام ہوتا تھا وہاں پر وہ مذہبی لفظ تکرار کر دیتا تھا. نیچے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ذکر ہو رہا, یہ ذکر کے اندر تحریف کی وجہ سے ہے کہ ہم نے ورد بنا دیا ذکر کو. ذکر ذکران, ذکرا, انسان کے اس لاحیہ عمل کو کہتے ہیں جو چیز انسان کے عمل کے لیے لاحیہ بن جائے. لاحیہ عمل, یہ لفظ سنا ہوگا کہیں, نہ چاہتے ہوئے کہیں سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے, لاحیہ عمل سنا ہے نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے, معذرت پھر آپ سے, غلط نسبت دے دی آپ کی. لاحیہ عمل, لاحیہ عمل اصطلاح ہے, یعنی عمل کے لیے انسان جو مسودہ تیار کرتا ہے, جو منصوبہ تیار کرتا ہے, جو برنامہ بناتا ہے, جو پلاننگ کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. مثلا آپ نے فرض کریں کوئی کانفرنس منعقد کرنی ہے, کوئی پروگرام رکھنا ہے, تو اس کے لیے پہلے آپ ایک پیپر کے اوپر یادداشت بناتے ہیں کہ یہ کام ہے اور یہ کام اس وقت پہ ہونی چاہیے, اتنے مہمان آئیں گے, ان مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ, کانفرنس کی جگہ, اس میں شرکا, اس میں مہمان, ٹائمنگ اس کی اور اس کے لوازمات, اس کا کھانا, پذیرائی, یہ ساری چیزیں پہلے ایک جگہ یادداشت ہوتی ہیں. یہ یادداشت ہو کر پیپر کے اوپر پھر ان میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں کہ یہ کام فلاں نے کرنا ہے, اور وقت معین ہوتا ہے, یہ وقت, اس وقت کے اندر فلاں آدمی نے یہ کام کرنا ہے. اس کو لاحیہ عمل کہتے ہیں, عمل کے لیے لاحیہ تیار کرنا. لاحیہ لوح سے ہے, لوح عمل یا لاحیہ عمل. وہ مسودہ، وہ دستاویز جس میں عمل کی وضاحت، عمل کی تفصیلات، عمل کی جزیات، عمل کی علم کی نا، عمل کی جزیات کہ یہ عمل انجام دینا ہے ان تفصیلات کے ساتھ، ان جزیات کے ساتھ، ان خصوصیات کے ساتھ یہ عمل وقوع پذیر ہونا ہے، اس میں ہر چیز معین ہوتی ہے، لائحہ عمل کہتے ہیں اس دستاویز کو۔ بس وہ پوچھتے ہیں اب آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، عموماً اخباروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحافی سوال کرتے ہیں شخصیات سے اب آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، یعنی آگے جو اقدام کرنا ہے آپ نے، عمل کرنا ہے، تو اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ، اس کی تفصیلات، اس کی جزیات کیا ہوں گی، وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے عمل کریں گے۔ ذکر لائحہ عمل کو کہتے ہیں، ہر انسان عمل تو کرنا ہے، اس عمل کے لیے جو لائحہ تیار کرتے ہیں وہ ذکر ہے، وہ ذکر ہے۔ جیسے پہلے وضاحت کی تھی کہ انسان کے اندر ایک ہے ادراک، فہم، ایک ہے حافظہ، ایک ہے لینے کی، فہم کے اندر لینے کی قوت، ایک ہے ذخیرہ، سمجھ اور اس ان اطلاعات معلومات کو ذخیرہ کرنا، حافظہ کے اندر۔ یہ دونوں ذکرہ نہیں ہیں، ذکر نہیں ہیں، ذکر ان تمام ادراکات میں سے وہ حصہ جس کو ہم نے عمل کا لائحہ بنانا ہے۔ سب کے پاس ذہنی طور پر لائحہ عمل ہوتا ہے، بعض کاغذ میں بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر سب کا ہوتا ہے، انفرادی طور پر۔ ابھی جمعہ کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ہر ایک نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جمعہ کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، ہر فرد نے، جس نے کوئی ٹھیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اس نے بھی سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوگی میں نے شور کرنا ہے، جو ہی نماز ختم ہوگی میں نے اچھلنا ہے، جو ہی جمعہ ختم ہوگا میں نے کھانا ہے، دوسرے میں نے سونا ہے، تیسرا کہے گا میں نے کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنی ہے، چوتھا ہوگا میں نے کوئی مطالعہ کرنا ہے، میں نے کوئی تحقیق کرنی ہے، میں نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، میں نے کوئی ذمہ داری ہے وہ بجا لانی ہے، کوئی پچھلا کام بچا ہوا پڑا ہوا ہے بقایا وہ تکمیل کرنا ہے، ہر ایک نے ایک سوچا ہوا ہے، یہی ذکر ہے۔ یہ جو ابھی آپ کام میں مشغول نہیں ہیں، ابھی آپ مسجد میں ہیں، لیکن وہ لائحہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ہی مسجد سے نکلیں گے پھر کریں گے کیا، شام تک کیا کریں گے، یہ لائحہ عمل ہے جو آپ نے ذہن میں بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں، یہی ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ یاداشت ہے، آپ کی سوچ کا وہ حصہ جو عمل کے لیے آپ نے آمادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کو، قرآن کو، ہدایت کو ذکر بناؤ، نہ کہ ورد بناؤ، ورد نہیں کرنا، ورد اور چیز ہے، ورد یعنی تکرار، ایک لفظ تکرار کرتے رہنا، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، عموماً ہمارے یہاں محاورہ بنا ہوا ہے، کسی آدمی کو اگر فارغ کرنا ہو، کام سے ہٹانا ہو، معزول کرنا ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ اللہ اللہ کر تو جا کے، یہ اللہ اللہ کرنا ذکر ہے، یہ نہیں ہے۔ ذکر خدا، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، یعنی اللہ الہ حاکم، آپ کے یاداشت میں، آپ کے لائحہ عمل میں ہو بندگی خدا، اللہ کی ذات ہمیشہ مد نظر ہے، ہمیشہ آپ کے دھیان میں ہے، ہمیشہ آپ کے ذکرہ میں ہے، اور آپ کا لائحہ عمل سارا اللہ کے فرمان، اللہ کی جہت میں بنا ہوا ہے۔ کسی لحظے بھی آپ کو انسان دیکھے تو خدا سے غافل نہیں پائے، یہ نہ کہے کہ اس لحظے اس کے لائحہ عمل میں خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ کام بتاتا ہے کہ یہ اللہ اس کے ذکر میں نہیں ہے. مثلا جب ہم لعب کر رہے ہوتے ہیں, لعب اور لہو, بارہا تشریح کی ہے کہ کچھ غلطیاں ہم کیوں کرتے ہیں, کہ ان غلطیوں کے معنی صحیح کیے گئے ہیں, یعنی اچھے معنی, اچھی تفسیریں کی گئی ہیں, اس وجہ سے وہ غلطیاں ہمارے لیے معمول بن گئی ہیں. لعب اور لہو جو اکثر مشغلہ ہے ہم سب کا, لہوی ہیں لعبی ہیں, لاہی ہیں لاعب ہیں. ہمارا 24 گھنٹے میں سے زیادہ وقت لہو میں گزرتا ہے, لعب میں گزرتا ہے 24 گھنٹوں میں سے. ہفتے کے 7 دنوں میں سے زیادہ دن لعب اور لہو میں گزرتے ہیں, مہینے کے 30 دنوں میں سے زیادہ دن لہو اور لعب میں گزرتے ہیں, سال کے 12 مہینوں میں سے اکثر مہینے لعب اور لہو میں گزرتے ہیں, اور پوری عمر میں سے اکثر عمر کا حصہ, 60 سال عمر ہے تو 40 سال لعب اور لہو میں گزرتے ہیں ہم سب کے. تہذیب لہوی ہے اور لعبی. لہو اور لعب غلط ترجمہ, غلط تفسیر اس کی یہ کی کہ یہ کھیل کود. آپ تفسیریں ترجمے اٹھا کے دیکھیں, سب نے کھیل کود لعب کا ترجمہ کیا ہوا ہے. کھیل کود, کھیل کو عربی میں لعب نہیں کہتے, ریاضت کہتے ہیں. کھیل ریاضت کھیل ہے. کھیل کے میدان عرب نہیں کہتے کہ یہ میدان اللعب ہیں, یہ کھیل کے میدان ہیں, یعنی ریاضت کی جگہ ہیں. بلکہ وہ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں, میں مدینہ میں گیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا میدان الریاضہ, تو وہ سمجھنے لگے کہ یہاں ریاضت ہوتی ہوگی, کوئی جس طرح عرفا صوفیاء ریاضت کرتے ہیں, چلے کاٹتے ہیں, یہاں کوئی وہ کام ہوگا. دروازہ کھلا ہوا تھا, کہا میں اس کے مدینہ میں گھومتے ہوئے سڑکوں پر اس کے اندر چلا گیا, اندر فٹ بال ہو رہا تھا. تو پھر پوچھا کسی آدمی سے, بھائی ریاضت کہاں ہوتی ہے, ادھر لکھا ہوا ہے میدان اور ریاضہ. تو انہوں نے کہا یہی ہے, یہ سامنے جو ہو رہا ہے یہ ریاضت ہے, اسی کو ریاضت کہتے ہیں, کھیلنا. لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں, کوئی بھی بے مقصد کام ہو, کھیل ہو بے مقصد ہو تو بھی ریاضت ہے, لیکن اگر با مقصد کھیل ہو تو یہ لعب نہیں ہے, ورزش ہے صحت کے لیے, تندرستی کے لیے اگر کھیل رہے ہیں آپ تو یہ لعب نہیں ہے. لعب بے مقصد کام, مثلا بے مقصد گفتگو, بے مقصد مجلس, بے مقصد درس, بے مقصد تحریر, بے مقصد تحقیق, بے مقصد محفل, بے مقصد بات چیت, بے مقصد سونا, بے مقصد آنا, بے مقصد جانا, یہ سب لعب ہے. جس میں مقصد نہ ہو, عادتاً جو کام ہم کرتے ہیں یہ لعب ہے. عموماً ایک اور تعلیم میں خصوصاً ہوتا ہے, تبلیغ میں بھی, بہت عالیشان مطالب کی مثالیں بہت غلط دی جاتی ہیں, اور ان مثالوں میں وہ مطالب سارے ضائع ہو جاتے ہیں. جب مثال دی جاتی ہے تو انسان حیران بھی رہتا ہے کہ بات اتنی بڑھا چڑھا کے کی ہے اور آخر میں نکلا اس کے اندر سے کیا. مثلا مجھے یاد ہے اپنے بزرگوں سے, اساتید سے, جب بھی لعب کی مثال سنی ہے, دو مثالیں اکثر سنی ہیں ان سے, طالب علمانہ ماحول کی مثالیں دونوں. لعب کیا ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان عموماً یہاں نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھوں میں اہل تسبیح نہیں ہے, تسبیحیں آپ کو میں نہیں دیکھی کبھی طالب علموں کے ہاتھ میں, باقی مدرسوں میں اور اوزوں میں بڑے نجف قم میں تسبیح آرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور تسبیح پڑھتے نہیں ہیں. تسبیح بھی یہ جس کو صبح عربی والے کہتے ہیں, صبح اصل کنٹھا ہے, تسبیح نہیں ہے. تسبیح عمل ہے, پڑھنا کہنا کچھ یہ تسبیح ہے, سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے. وہ جو ہار ہے موتیوں کا دانوں کا, یہ کنٹھا ہے, تسبیح نہیں ہے. ہم اس کے اوپر پڑھتے ہیں چونکہ اس کا نام تسبیح رکھا ہوا ہے، یہ کنٹھا ہے، کنٹھا ہار ہے، لاکٹ، یہ جس کے اندر دانے پروئے ہوتے ہیں. عموماً یہ ہاتھوں میں رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، مثلاً ٹیلی فون سن رہے ہیں ساتھ تسبیح، یا انگلی میں ایسے گھما رہا ہے تسبیح لے کے، یا ایسے تسبیح دانے گن رہا ہے تسبیح کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، ساتھ سے ساتھ میں، یہ کھیل ہے تسبیح کا. عموماً جو اساتید نے مثالیں دی ہیں وہ تسبیح سے کھیلنا، یہ لابھ ہے. ایک اور مثال جو کثرت سے انہوں نے دی، مثلاً انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں بعض لوگ، مثلاً درس سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، یا کسی بھی عالم میں ہیں، اور بغیر توجہ کے اپنی انگوٹھی کبھی اتارتے ہیں، کبھی چڑھاتے ہیں، کبھی گھماتے ہیں انگلی میں، کبھی اس انگلی میں، کبھی اس انگلی میں، کبھی ادھر، کبھی منہ میں ڈال لی. انگوٹھی سے کھیلنا، یہ مثال دیا کرتے تھے، انگوٹھی سے کھیلنا لابھ ہے اور تسبیح سے کھیلنا یہ لابھ ہے. یہ دو مثالیں کثرت سے ہم نے سنی. اور ادھر سے قرآن میں دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ حیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی، حیات الدنیا پست اور گھٹیا زندگی، لعب اور لہو ہے. اور لعب اور لہو کیا ہے؟ تسبیح سے کھیلنا اور انگوٹھی سے کھیلنا. اکثر کے پاس تو ہوتی نہیں ہے تسبیح، انگوٹھی سے ہوتی نہیں ہے، یہ تو نہیں کرتے. یا بعضوں کے پاس ہوتی ہے، نہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے لیکن کھیلتے نہیں ہیں اس سے، تسبیح موجود ہے جیب میں ہے، پڑھتے ہیں اس پر، ذکر پڑھتے ہیں یا اس پہ کوئی اور ورد کرتے ہیں، کھیلتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے لعب اور لہو. لعب بے مقصد کام جو ہم فراوان کرتے ہیں اور سب مل کے کرتے ہیں، گھروں کے اندر بے مقصد گفتگو، کسی بھی موضوع پہ شروع ہو جاتے ہیں. مثلا یہ آدمی ادھر سے آیا تھا، نہیں یہ ادھر سے آیا تھا، یہ نہیں، دوسرا کہتے اوپر سے آیا تھا، کہ تیسرا کہتے نہیں نیچے سے آیا تھا، یہ کہ شمال سے آیا تھا، جنوب سے آیا تھا. یہ بے مقصد گفتگو ہے، یہی لابھ ہے. کیا مقصد ہے اس ساری گفتگو میں، اس الجھنے میں کیا مقصد ہے؟ لابھ ہے. ابھی سردیوں کا موسم ہے، دھوپ پہ بیٹھ جائیں گے ٹولے بنا کے اور کوئی چیز موضوع قرار دیں گے، کوئی کسی قسم کی کھانے کی چیز، آنے کی چیز، کوئی جا رہا ہے اس کے متعلق، موسم کے متعلق، ٹریفک کے متعلق، یہ لابھ ہے. بے مقصد وقت جو ہمارا خرچ ہو رہا ہے، یہ لابھ ہے. یہ سب لابھ لابھ ہے. لہو وہ عمل، وہ سرگرمی، وہ فعالیت، وہ کام، وہ مصروفیت جو مقصد سے ہٹا دے. ہم مقصد میں لگے ہوئے تھے، مقصد کی طرف گامزن تھے، اس کام نے دور کر دیا، ہٹا دیا، توجہ ہٹا دی ہماری، مقصد بھول ہی گیا اس کی وجہ سے، اس کو لہو کہتے ہیں. وہ امور جو مقصد سے دور کریں لہو ہیں، قرآن کے اندر یہ تذکرہ ان کا. اور بے مقصد کام، جو کام ہم کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف عادت پوری کر رہے ہیں یا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا بھیڑ چال کے تحت کر رہے ہیں، یہ لابھ ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کام ہم نے یہی لہو اور لابھ کیا ہے. بے مقصد کام بہت کیے ہیں، اور وہ کام کیے ہیں جو انہوں نے مقصد سے ہی ہمیں دور کر دیا ہے. مثلا ایسی تعلیم، اعلیٰ درجے کی تعلیم پائیں، ادنا درجے کی تعلیم پائیں، متوسط درجے کی تعلیم پائیں، جس سے مقصد سے ہی دور ہو گیا، یہ لہو ہے. تجارت، ایسی تجارت جس نے آپ کو مقصد سے دور کر دیا، یہ لہو ہے. ایسی تحقیق، ایسا مطالعہ، کتاب پڑھ رہے ہیں جس نے مقصد سے دور کر دیا، یہ لہو ہے. یہ کتاب پڑھنا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایسے اوٹ پٹانگ مار رہے ہیں جو بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی مقصد سے دور کر رہے ہیں، یہ لہو ہے. لابھ بے مقصد گفتگو، بے مقصد کام، بے مقصد مصروفیت، اور لہو مقصد سے دور کرنے والی مصروفیت. یہ اکثر ہمارا وقت لے جاتی ہیں، یہ چیزیں، لہو اور لعب. ذکر لاحیہ عمل، آپ کا منشور، آپ کے عمل کا دستور، آپ کے عمل کی تفصیلات کا مسودہ، جو چیز آپ کے لاحیہ عمل میں آ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں آپ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سوچ کے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے ذکر میں ہے، ذکرہ میں ہے، اس میں تلاش کریں، اس لاحیہ عمل میں تلاش کریں، دین ہے، اللہ کا فرمان ہے اس میں کسی جگہ، مثلا میں نے جو اپنی فعالیت کا، اپنی بات کی مصروفیت کا، اگلے گھنٹے کی مصروفیت کا جو میں نے برنامہ ذہنی بنایا ہوا ہے، اس میں کہیں اللہ کی ذات، اس میں کہیں اطاعت خدا، اس میں کہیں عہد، اس میں کہیں ذمہ داری، اس میں کہیں بندگی الہی کہیں شامل ہے، میں نے منظور کی ہوئی ہے اس کے اندر؟ ہم نکلتے ہیں گھر سے باہر، باہر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ باہر کوئی شور کر رہا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کوئی کھیل رہا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کوئی اور کوئی غلط کام کر رہا ہے اس میں حصہ بن جائیں گے اس کا۔ یہاں پر ہمیں دین کو رکھنا ہے، ہر روز کے لاحیہ عمل میں، زندگی کے لاحیہ عمل میں دین کو رکھنا ہے۔ اذکرو، دین کو پڑھ کے حافظوں میں نہ ڈال دو، اذکرو ذکرہ میں رکھو، لاحیہ عمل میں رکھو۔ عمل کا محرک بناؤ دین کو، اس یادداشت میں رکھو جہاں پر تمہارے عمل کی تفصیلات ہیں، جہاں عمل کا برنامہ ہے، جہاں عمل کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس پلاننگ میں اس کو رکھو دین کو۔ اذکرو، جو کتابوں میں ہے، جو قرآن میں ہے، وہ یہاں پہ رکھو، یہ نہیں نکلتا، یہ نہیں بھولتا کبھی بھی، جو ذکرہ میں ہو وہ نہیں بھولتا انسان کو، حافظے میں جو ہو بھول جاتا ہے۔ خوب، اگر ہم تمام تفصیلات اپنی حیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرامین کی لے آئیں اپنے لاحیہ عمل میں آ کر، کبھی سوچا ہے مثلا فرض کرو آج جمعہ کا دن ہے، یہاں پر تو آیا ہوں، یہ تو ذکر ہے، اذکرو کا مصداق ہے، چونکہ مسجد میں مجھے کوئی اور چیز نہیں لائی، اللہ کا ذکر لایا ہے، اللہ کی یاداشت، توجہ اللہ کی طرف ہے، فرمان خدا لایا ہے۔ اس کے بعد جو مجھے کرنا ہے اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے، مجھے یہاں سے اٹھ کے کیا کرنا ہے، گھر میں جانا ہے، آیا فرمان خدا یہ ہے کہ مسجد سے اٹھو کدھر جاؤ، جمعے سے اٹھ کے کدھر جاؤ، آیا کوئی فرمان خدا ہے یا نہیں ہے، جمعے سے پہلے کیا کرو اور جمعے کے بعد کیا کرو، فرمان خدا ہے یا نہیں ہے۔ دونوں فرمان موجود ہیں، یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے سے پہلے کاروبار تھا، بند کر دو، تمام فعالیت نماز سے پہلے جو تھی وہ ختم کر دو، وذروا البیع، چھوڑ دو، اسی طرح جہاں ہے وہیں چھوڑ دو، روک دو، فس آؤ اور سائی بن کر آؤ، سائی کرو ذکر خدا کی طرف، فس آؤ الی ذکر اللہ وذر البیع۔ خوب، یہ تو ہے کہ نماز سے پہلے تجارت، معمولی زندگی، کام کاروبار جو بھی ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت تو چھوڑ دو، سب کچھ ترک کر دو، آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے پھر کیا کرو، فَانْتَشِرُوا، پھر چلے جاؤ۔ اب یہاں اردو عربی میں پھر یہاں تھوڑا سا چپکلش ہے، اصطلاح اردو کی اور معنی اصطلاح عربی کی معنی اردو کا آپس میں جچتے نہیں ہیں. فنتشرو منتشر ہو جاؤ, اردو میں منتشر ہونا یعنی بے نظمی, عربی میں منتشر ہونا یعنی پھیل جاؤ, پھیل جاؤ. نشر کس کے مقابلے میں ہے؟ نشر کے مقابلے میں کیا ہے؟ لف, لف, لف و نشر اصطلاح ہے علم معانی کی. لف و نشر, لف و نشر مرتب, لف و نشر غیر مرتب. پڑھتے ہیں نا علماء, بلاغت نہیں پڑھی ہوئی, لف و نشر نہیں پڑھا اس میں. لف لفافہ جیسے بنا ہے, لفافہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے. لف, لف کہتے ہیں اکٹھا کر کے لپیٹ دینا کسی چیز کو, لپیٹنے کو لف کہتے ہیں. لفا لپیٹ دیا, نشرا کھول دیا, پھیلا دیا. پھیلی ہوئی چیز کو لپیٹ لو, یہ کیا ہے؟ لف. مثلا کچھ چیزیں ادھر آپ نے کاغذات ہیں, کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے, کھول کے رکھی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ نشر. ان کتابوں کو جمع کر کے بیگ میں ڈال دو, یہ کیا کیا؟ لف. جمع ہو گئے ایک جگہ, سمٹ گئے, بکھرے ہوئے تھے, منتشر تھے تو جمع ہو گئے, یہ لف ہے. ابھی آپ ملفوف ہیں, لف ہیں, ایک جگہ سمٹ کے اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کے بعد کیا کرو؟ پھیل جاؤ. نماز جب ختم ہوگی تو فنتشرو, پھیل جاؤ. کدھر پھیل جاؤ؟ اپنے اپنے کاموں پہ جاؤ, اپنی فعالیت پہ جاؤ, اور پھیل کر کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ, ابتغاء, ابتغاء پورے انہماک کے ساتھ اپنی ذمہ داری کی طرف چلے جاؤ, اپنے فریضے کی طرف چلے جاؤ, اپنے متعلقہ کام میں چلے جاؤ, اور وہ بھی ابتغاء کی صورت میں. فابتغوا من فضل اللہ, ابتغاء کرو فضل خدا. اگر کاروبار میں تھے تو کاروبار میں چلے جاؤ, اگر کوئی اور ذمہ داری تھی تو وہاں پہنچ جاؤ اور وہ ذمہ داری فوراً انجام دو. جمعے کا بہانہ بنا کے سارا دن آتل باطل تعطیل نہیں ہے, جمعہ تعطیل نہیں ہے, جمعہ فعالیت کا دن ہے اور زیادہ فعالیت کا دن ہے. کیا؟ پہلے بے کاروبار, معمولات زندگی, تعلیم تعلم, جو متعلقہ ذمہ داری ہے, طلبہ کی اپنی نوعیت کی, خواتین کی اپنی نوعیت کی, جوانوں کی اپنی نوعیت کی, مردوں کی اپنی نوعیت کی, بڑوں کی اپنی نوعیت کی فعالیت ہے. لیکن جب جمعے کا وقت آ جائے سارے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑتے ہوئے ہو تیزی سے آ جاؤ, اور جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا, پھیل جاؤ اور رزق خدا اور فضل خدا طلب کرو. طلب بھی ابتغاء, ابتغاء اس طلب کو کہتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, باقی تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر جس چیز کے پیچھے انسان لگے اسے ابتغاء کہتے ہیں. وہ ابھی باز ہیں طلاب, ان کی ذمہ داری ہے, مسئولیت ہے, وہ جو ہی جائیں گے کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد فوراً اپنے متعلقہ کام کے اوپر چلے گئے, ہر چیز سے توجہ ہٹا کر. اب اس کو کہیں فلاں کمرے میں یہ ہو رہا ہے, اس حال میں یہ ہو رہا ہے, یہ گروہ یہ کر رہا ہے, وہ فلاں یہ کر رہے ہو, تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ سیدھا اپنے کام پہ چلا جائے گا. یہ ہے ابتغاء. لیکن جو پہلے گھومے ہر جگہ, جا کے پہلے چاتی مارے, دیکھے, بلی جس طرح ہوتی ہے نا, جاتی مارنا پنجابی اصطلاح ہے, بلی کسی کام سے نہیں جاتی. بلی آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ جا کے نگاہ کرتی ہے, دیکھتی ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے، جہاں نہیں بھی جانا وہاں بھی گھس جاتی ہے، جا کے ہر سوراخ میں منہ مارتی ہے، ہر طرف جاتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، کھانے کی تلاش میں نہیں ہے، اس کو عادت ہے، یہ بلی بلی کو عادت ہے جاتی مارنا، نہ کچھ لینے جاتی ہے، نہ کچھ دینے جاتی ہے، نہ کچھ کرنے جاتی ہے، نہ کچھ کرانے جاتی ہے، اس کا کام ہے گھومنا ہر جگہ، ایسے اوپر چلے جانا، نیچے چلے جانا، اس طرف چلے جانا، ادھر چلے جانا، ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بلیوں والا کام ہم کتنا کرتے ہیں، کچھ ہیں اس طرح سے وہ بلی کی طرح ہر جگہ نظر آتے ہیں، اب یہاں ہیں پھر بلی سے پہلے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، بلی نماز نہ کرو، بلی نماز کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد بلی کے اپنے جاتی مارنا ہے، آپ نہ کرو، آپ انسان ہو، عاقل ہو، بافکر ہو، آپ کے پاس پلاننگ ہے، آپ کے پاس زندگی کا روزانہ کا شیڈول ہے، آپ کے پاس ایک ہدف ہے، آپ کے پاس ایک مقصد ہے، اس کے لیے بہت ہی مختصر وقت ہے آپ کے پاس، فرصت ہے، اس سارے کام کو اپنے مقصد کے حصول میں صرف کرو ترتیب کے ساتھ۔ جاتی مارنے کا کیا آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ میں پہلے ادھر بھی جاؤں، پہلے ادھر بھی جاؤں، بس بعض ہے نا، کھانا کھائیں گے، پیٹ پہ ہاتھ ماریں گے، ہاں بھائی تو کیا کر رہا ہے، چل فلاں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اس سے اٹھ کے تیسرے کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے چلو وہاں جاتے ہیں، ادھر کوئی چیز گر گئی ہے چلو وہاں جاتے ہیں، وہاں کوئی مہمان آ گیا چلو ادھر چلے جاتے ہیں، یہ بلی ہے، اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے اس کے پاس، یہ لاہی ہے، یہ لائب ہے، یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ ذکر ذکرا لاہیہ عمل ہے، اس لاہیہ عمل میں کہیں بھی لہو و لعب شامل نہیں ہے، اس لاہیہ عمل میں سارا دستور خدا ہے، 24 گھنٹوں کے لیے دستور خدا، ہفتے کے 7 دنوں کے لیے دستور الہی، مہینے کے 30 دنوں کے لیے دستور الہی، سال کے 12 مہینوں کے لیے دستور الہی، پوری عمر کے لیے دستور الہی، یہ ہے ذکرا، یہ ذکر ہے، ورنہ تو ہم بیٹھ کے اگر پڑھتے رہیں، یہ اتنی دفعہ پڑھو، وہ اتنی دفعہ پڑھو، وہ اتنی دفعہ پڑھو، یہ لہو میں آ جائے گا، یہ وہ مصروفیت ہے جس نے آپ سے ذمہ داری چھوڑا دی ہے، لیکن مقدس نام ہم نے اس کو دے دیا، بعض مقدس کام کر رہے ہوتے ہیں بے فائدہ، اس کو نام عبادت کا سمجھتے ہیں، بڑا اچھا کام، تعمیری کام کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں وقت۔ آپ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ دین میں ہے، جو کتاب میں ہے، جو اللہ کے دستور میں ہے، جو منشور خدا میں ہے، اسے آپ مذکور بناؤ، منشور کو مذکور بناؤ۔ ابھی منشور آپ کا متروک ہے، ابھی منشور جو اللہ نے بنایا تھا وہ مغفول ہے، اس کو مذکور کرو، مذکور دین کو مذکور کرو، ذکر میں لے آؤ دین کو، لاہے عمل میں لے آؤ دین کو، کتابوں سے نکالو، لائبریریوں سے نکالو، حافظوں سے نکالو، سینوں سے نکالو، اس کو مذکور میں لے آؤ، وہ حصہ جہاں سے آپ کی ساری جہت ملنی ہے، دستور العمل ہے، لاہیہ عمل ہے، یہ تقویٰ کا منبع ہے، اس وقت با تقویٰ ہوں گے آپ، ورنہ خود ساختہ ایک معنویت، ترک مسئولیت، ترک فعالیت، ترک ذمہ داری کر کے گھر میں بیٹھ کے سادھوؤں کی طرح مقدس بن کے بیٹھ جانا، اور میدان عمل ترک کر دینا، میدان معاشرت ترک کر دینا، میدان ذمہ داری عہد ترک کر دینا، کچھ بھی نہ کرنا تقویٰ نہیں ہے، پرہیز تقویٰ نہیں ہے، ستیز تقویٰ ہے، میدان میں اترنا تقویٰ ہے، اللہ کا دین لاہیہ عمل بنا کر عمل کرنا تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، اس طرح تم متقی بن جاؤ گے، ورنہ بے تقویٰ ہو، اور تواہوں میں تقویٰ انسان کو با تقویٰ نہیں بناتا، حقیقت تقویٰ ہمیں با تقویٰ بنائے گا انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو وہ تمام مومنین و مسلمین کو توفیق تقوی عطا فرمائے، اور خداوند تعالی ہم سب کو اس دین کو، دین منزل کو دین مذکور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو ہماری زندگی کا لاحیہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔